اس لیے کہ وہ اب کام کا تقاضا ہے. اگر میں کام کے لیے سامنے نہ آتا تو وہ محض ایک انتقام کا ایک مظہر ہوتا، محض اپنی ایک جھنجھلاہٹ اور غصے کا اظہار ہوتا. لیکن یہ کہ اگر کام کرنا ہے تو یہ کام کا تقاضا ہے. اس حوالے سے بھی میری بات کو سمجھ لیجئے کہ پہلے کام کا تعین ہو کہ کام کرنا کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہے تبان ہمیں اس سے مناسبت نہ ہو، طبیعت پر جبر کر کے بھی وہ کام کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے میں آپ حضرات میں سے جن لوگوں کو بھی اس مسئلے پر تشویش ہے انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ذرا وقت نکالیں، محنت کریں اور ذرا اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھے کہ یہ تحریک کیا تھی اور کیا ہو گئی. تیسری بات جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تضاد ہے جس کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے. آج بابر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں نے شورا میں بہت سے رفقا یہاں موجود ہیں شورا کے اراکین، میں نے اعتراف کیا کہ ہمارے ہاں ایک تضاد ہے. وہ تضاد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس کا اصل بیسس کیا ہے. تضاد یہ ہے کہ میرا تجزیہ یہ ہے جس پر مجھے 100% انشراح ہے کہ اس ملک پاکستان کا مجموعی اعتبار سے بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلامی انقلاب سے وابستہ ہے. لیکن نمبر دو، اس کی اس وقت یکجہتی، اس کی ایکتا جسے میں نے ابھی کہا تھا، اس کا دار و مدار جمہوریت پر ہے. یہ دو چیزیں ہیں، اب اس کو تضاد کہہ لیجئے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اس پر انشراح ہو ذہنن فکرن تو اب اس کے تقاضے سمجھنے پڑیں گے. تضاد کو میں نے تسلیم کیا، میں نے اسے جب ایک مثال سے واضح کیا کہ دیکھیے ایک ہے کسی شخص کی کسی مریض کی صحیح تشخیص اور صحیح علاج، نہ وقت لگتا ہے، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، ابھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، صحیح تشخیص نہیں ہو پا رہی. جب صحیح تشخیص نہیں ہو رہی تو صحیح علاج بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ہوتا ہے فوری کرائسس، 106 بخار ہو گیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ جب تک کہ پورا ڈائگنوسس نہ ہو جائے، انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے، کوئی دوا نہیں دیں گے تو مر جائے گا وہ، پھر کس کے لیے انویسٹیگیشن ہوگی؟ لہذا کرائسس جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے وہ در حقیقت آمریت اور سب سے بڑھ کر مارشل لا سے پیدا ہوا، اور یہ اس ملک کے لیے موت کا مسئلہ بن گیا. اس لیے میں نے جمہوریت کی تائید کی، اس لیے میرے احساسات ضیاء الحق صاحب کے لیے تلخ سے تلخ تر، شدید سے شدید تر ہوتے چلے گئے. کہ یہ شخص، میرے الفاظ یہ تھے، آج سن لیجئے اگر پہلے نہ سنے ہو، میں نے وہ الفاظ تو آپ کے علم میں جو خط میں لکھ دیے تھے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مستقبل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ ایک ملک، سب سے بڑی مملکت مسلمانوں کی جو قائم ہوئی تھی 1947 میں، اسے پہلے تو 1971 میں یکلخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کے فردر بلکنائزیشن، اس کے مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو نمازی اور پرہیزگار تھا. یہ میرا 1982 کا جملہ ہے. اس کے بعد میری شدت جہاں تک پہنچی تھی، میرے احباب قریب کے جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ کی اس آیت کے حوالے سے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ الا ان تقطع قلوبہم، وہاں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق نے اس طرح جڑیں کھبا دی ہیں کہ اب یہ نفاق ان کا جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ دلوں کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں. میں نے کہا تھا کہ شاید یہ بدبخت شخص اس وقت تک نہیں چھوڑے گا اس ملک کو اور اپنی حکومت کو جب تک کہ اس کے ٹکڑے نہ کر دیں. یہ میرے احساسات تھے اور یہ علا وجل بصیرت تھے. میں آج بھی اس پر قائم ہوں. میں نے اسی لیے قلب کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے پاکستان کو بھی بچا لیا اور اس شخص کو بھی کم سے کم اس کی نمازوں اور عمروں کا یہ ثواب دے دیا ہے کہ اس کو ایک اعلیٰ موت دے دی. میرا پہلا رد عمل یہ تھا. تو اس اعتبار سے میرے اندر اب جو یہ مسئلہ ہے میرا، یہ پورے انشراح کے ساتھ، اور اگر آپ کے سامنے یہ پہلے نہیں ہے تو پھر میں سوائے اس کے کہ کفے افسوس بلوں اور باطن کروں کہ اگر آپ کو اپنے امیر کی اس رائے کا اس شدت کے ساتھ آپ کو علم میں نہیں ہے تو یہ آپ کی لا علمی کا معاملہ ہے. آپ گویا کہ اس تنظیم کے ساتھ اپنے ذہنی ربط کو اس درجے میں قائم نہیں رکھ رہے کہ جو آپ کو رکھنا چاہیے. یہ اگر میرے احساسات اتنے ہی غلط تھے تو آپ کو اس وقت میرا گریبان پکڑنا چاہیے تھا جبکہ یہ احساسات میرے سامنے آ رہے تھے. اب اس میں تضاد کا پہلو کیا تھا؟ تضاد کا پہلو یہ تھا کہ تقاضا پھر یہ پیدا ہوتا کہ آؤ میدان میں پھر جمہوریت کے لیے بازی لگاؤ. جب تم سمجھتے ہو کہ کرائسس 106 کا بخار ہے, بحران ہے, تو میدان میں آؤ نا. پھر ایم آر ڈی میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ میں نے پہلا جب تفصیلی دورہ کیا ہے سندھ کا تو میرے سامنے یہ مسئلہ آیا اور میں نے تسلیم کیا. نجیب صدیقی صاحب ہوں گے وہیں, میں نے ہوٹل میں کہا کہ ایک تضاد ہے جس کا کس وقت ہم شکار ہیں, لیکن ہمیں یہاں رکنا ہے. میری رائے کیا بنی کہ ہم اپنی مساعی, اپنی قوتیں, اپنی توانائیاں, اپنے اوقات اس کام میں نہیں لگائیں گے. اس میں تضاد ہے, کوئی شخص مجھ پر کہہ سکتا ہے کہ تم تضاد کا شکار ہو, بات صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا وجہ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انقلابی میدان میں ایک طاقت تھی اور وہ ختم ہوئی, لہذا وہ جو اصل مرض ہے اس کے لیے بھی کچھ لوگ برقرار رہنے چاہیے. البتہ تائید جمہوریت کی ہوگی, تائید کی جائے گی جمہوری قوتوں کی. میں جب اس میں شریک ہوا تھا جو شریعت بل کے لیے شریعت محاذ بنا تھا, میں نے صاف کہا تھا, میرا بیان چھپا, میثاق میں چھپا, اخبارات میں چھپا, کہ جہاں تک سیاسی موقف کا میرا تعلق ہے میری رائے ایم آر ڈی کے ساتھ ہے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے, مولانا نورانی میاں کے ساتھ ہے اور حافظ احسان الہی ظہیر کے ساتھ ہے, کہ میں ریفرنڈم کو فراڈ سمجھتا ہوں, سب سے بڑا فراڈ جو اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے دستور کے. اور میں ان الیکشنز میں اگرچہ لوگوں نے پارٹیسپیشن کی ہے لیکن وہ اس دستور کے تحت ہوئے ہیں کہ جو ایک شخص نے اپنے اختیارات چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اختیار کرتے ہوئے دستور کو کے اندر ترمیمیں کی ہیں, لہذا میرے نزدیک نل اینڈ وائلڈ ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ شریعت کا معاملہ ہے تو میں ان حضرات کا ساتھ دے رہا ہوں, ورنہ میرا موقف وہ نہیں ہے جو ان کا ہے. جماعت اسلامی ہو یا جمعیت علماء اسلام درخواستی گروپ ہو یا وہ اہل حدیث کا جو معین الدین لکھوی گروپ ہے, میرا موقف سیاسی ان کے ساتھ نہیں, شریعت کے لیے شامل ہو گئے. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ ہم تائید کریں گے جمہوریت کی اور شدید مخالفت کریں گے آمریت کی, مارشل لا کی, لیکن اپنی توانائیوں کو. مولانا مودودی کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ غلطی ان سے یہی ہوئی, انہوں نے یہ صحیح سمجھا تھا کہ جمہوریت ضروری ہے اس ملک کے لیے, یہ بات میری بھی ہے جو میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں, لیکن وہ خود اس میدان میں کود پڑے, وہ بحالی جمہوریت کی تحریک میں پوری جماعت کو لے کر شریک ہو گئے, انہوں نے اپنی توانائیاں اس میں لگا دی. یہ کام ہے, یہ فرق ہے. میں نے بار واضح کر دیا تھا کہ میرا یہ فیصلہ کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تیسری بات جو ہے, یہ بھی میری تقریروں میں آ چکی, اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر جمہوریت درکار ہے تو فی الوقت جو آپ کے حالات ہیں حقیقتاً اور واقعتاً اس کا نتیجہ سیکولر جمہوریت ہوگی. وہی بات میں پھر کہہ رہا ہوں, جو چیز آپ سوچتے ہیں چاہتے ہیں اس کے منطقی تقاضے کو پہلے سمجھ لیجئے. ایسا نہ ہو کہ چاہتے تو ہیں آپ اس کا نتیجہ سامنے آئے تو آپ گھبرائیں, پریشانی ہو. معاشرہ بالفعل سیکولر ہے, مذہب کا ایک ونیئر ہے, اکثر و بیشتر وہ ونیئر انسانوں کی شخصیتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا, یہاں تک کہ مذہبی طبقات کے یہاں تضادات ہیں, منافقتیں ہیں, کاروبار ہے مذہب کے نام پر جو ہو رہے ہیں. یہ آپ کے معاشرے کی اصلی حقیقت ہے. میں نے 31 اکتوبر 1971 کی تقریر اپنی جو ہے اس کا حوالہ دیا ہے حال ہی میں, جس میں چار دائرے میں نے بتائے تھے کہ اسلام کی عملی حیثیت اس ملک کی ہے. اب اگر جمہوریت چاہتے تو جمہوریت تو اسی کی ریفلیکشن ہوگی. یو ہیو ٹو ریکنسائل. ایک درجہ بدرجہ استدلال ہوتا ہے, درجہ بدرجہ آپ کسی بات کے تک پہنچتے ہیں, تو اس کے لیے اب چیخنے چلانے اور پریشان ہونے اور اس پر جذباتی ہنگامہ آرائی کرنے کا کوئی موقع نہیں. خاص طور پر اس وقت جیسا کہ میرا مستقل رائے رہی ہے, اس ملک کی گاڑی دستوری اور جمہوری پٹڑی پر پڑی ہے خدا خدا کر کے, اس کو کسی بھی وقتی ہنگامے سے اس سے ہٹانا یہ اس ملک کے لیے نہایت مہلک ہوگا. اور یہ میں اس میں آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں. کتنے ہی لوگ ہوں گے کراچی کے رہنے والے جنہوں نے انٹیریئر آف سندھ کا کبھی دورہ نہیں کیا ہوگا, پتہ ہی نہیں انہیں کہ کیا احساسات ہیں. سندھی نیشنلسٹ کو گالیاں دینا آسان ہے, ذرا ان کے دانشوروں سے بات کر کے دیکھیے کس درجے ان کے ہاں جذبات کی شدت پیدا ہو چکی ہے, جب مجھے اس کا اندازہ ہوا اور میں نے وہ الفاظ لکھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اسپین سے 500 برس پہلے اسلام ختم ہو چکا، کہیں سندھ کے راستے سے پورے بر صغیر پاک و ہند کا اسلام نکل نہ جائے. یہ میں نے کوئی شاعری نہیں کی ہے، کوئی لفاظی نہیں کی ہے، یہ میرے قلبی احساسات ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا مجھے جمہوریت کتنی عزیز ہے، اس لیے کہ کسی اور ملک کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. میں نے کہا ہے بہرحال کہ ترکی میں مارشل لا 50 برس تک لگا رہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس ملک کو. کیوں؟ ایک قوم، ایک زبان، ایک نسل. صرف کارنرز کے اوپر ہے کچھ مائنورٹیز، کوئی آرمینینز ہیں، کوئی کرد ہیں، کوئی گریکس ہیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. مین لینڈ ترکی 100% ترک، ریشیلی ترک اور ترکی زبان بولنے والے. تو مارشل لا کوئی حرج نہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ کی قومیتیں ہیں، بالفعل ہیں، لسانی فرق ہے، امتیازات ہیں. یہاں یہ مارشل لا جو ہے یہ انتہائی مہلک ہے اس ملک کے لیے، اور جمہوریت اس کے لیے ناگزیر ہے. اور جمہوریت آئے گی تو بہرحال آپ کو اس کے جو نتائج ہیں ان کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑے گا. یہاں سے سمجھیے کہ ہم اس منکر کو برداشت کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. ہم نے مشورہ دیا برداشت کریں، اس پر کوئی مہم نہ اٹھائیں. ان الیکشن نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے اندرونی تضاد کو نمایاں کر دیا ہے. اچھا ہے، آپ کو نظر آ گیا کہ آپ کے ملک کے اور آپ کے عوام کا کتنا تعلق ہے دین کے ساتھ. اس سے اگر آپ کی غیرت کا جذبہ جاگے، اگر آپ میں اشار و قربانی کا مادہ زیادہ پیدا ہو، اگر آپ پہلے سے 10 گنا محنت کرنے کے لیے تیار ہو، اگر آپ کی پرائیورٹیز کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی آئے، تو یہ خیر ہے. بہت بڑا ایک انکشاف ہو گیا ہمارے معاشرے کی اصل حقیقت کیا ہے. یہ تضادات تھے، اوپر لیپا پوتی 11 برس تک بے انتہا ہوتی رہی ہے. لیکن یہ کیا وہ لیپا پوتی جس کو میں نے کہا کہ اس معاشرے نے مذہب سے پھر رسی توڑا لی ہے اس سیاست نے، اس لیے کہ بالکل مصنوعی طور پر اس کے اوپر ایک خول جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا. کچھ علماء کے لیے بڑے اعزازات تھے، اور علماء کے لیے 2 مہینے 3 مہینے میں بھی ان میں شریک رہا ہوں، انٹرکون میں اور اس میں اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ، یہ سب کچھ، یہ سارے لذتیں جو ہیں میں نے ان کا تجربہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ اس ملک کے لیے اور اسلام کے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن. لہذا ہمارا اس صورتحال سے جذبہ بھڑکنا چاہیے. کام کرو دوستو، کام کرو، کام کرو. مجھے یاد ہے اعظم میں نے ایک نظم شائع کی تھی، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، یہ درندے خدا کی بستی کو، کوریا کی غریب دھرتی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. دوستو قدم بڑھاؤ، کام کرو. یہ اگر نتیجہ نکلے کہ حالات کا مشاہدہ، آئینے میں آپ کی تصویر آ گئی ہے، میری اور آپ کی تصویر ہے، یہ اس معاشرے کی تصویر ہے، اس کو دیکھ کر اگر غیرت دینی بھڑکے، کام کا جذبہ ابھرے تو ہے مبارک. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ شیشے کو پھوڑ دیں، شیشے نے کیوں ہمیں اتنی بدصورت دکھا دی، ہمارے معاشرے کی یہ شکل کیوں سامنے آ گئی، تو شیشہ توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. بدقسمتی سے جمہوریت کی اس گاڑی کو اگر پھر پٹڑی سے اتار دیا گیا، اسی لیے میں نے بیان دے دیا. میں ان معاملات کے اندر اب جس حد تک بھی آگے گیا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضا ہے ہماری تحریک کا کہ یہ بات سامنے آئے کہ بلوچستان اسمبلی کے مسئلے میں بھی ہنگامہ اٹھانا صحیح نہیں ہوگا. جائیے عدالت تک، عدالتوں نے اور فیصلے نہیں دیے. دستور ہے تو دستور بنایا ہوا کس کا ہے؟ یہ تو آپ کے ہی ممدوح کا بنایا ہوا دستور ہے، اسی کا بنایا ہوا دستور ہے. اس کے اندر اگر ہے پروویژن تو آپ کو قبول کرنا چاہیے، پروویژن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، عدالت کر جائیے، کھٹکھٹائیے، رونا کس کا. صرف یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس پر کوئی ہنگامہ بازی کر کے پھر پٹڑی سے اتار دیا جائے، اس لیے کہ وہ چیز میرے تجزیے میں اس ملک کے لیے انتہائی مہلک ہے، تباہ کن. چند باتیں اب ضمنی ہیں. میں یقیناً یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ملک، اور ہمارے ہی ملک نہیں، تیسری دنیا کے تمام ممالک کی اصل باغ ڈور سیاسی سپر پاورز کے ہاتھ میں ہے. بارہا کہا میں نے کہ ہم صرف براہ راست غلامی سے آزاد ہوئے ہیں، نہ ہم ذہنی غلامی سے آزاد ہوئے، نہ تہذیبی غلامی سے آزاد ہوئے، نہ علمی غلامی سے آزاد ہوئے، نہ اقتصادی غلامی سے آزاد ہوئے، اور سیاسی بھی بالواسطہ جو ہے وہی ہمارے حکمران ہیں. کاشفی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ ایک ہی وقت کیوں بات یاد آ رہی ہے، یہ تو ہمیشہ رہا ہے. ہمارے حکومتیں بنی ہیں بگڑی ہیں، وہ کوئی باہری کے اشاروں پر بنی بگڑی ہیں. آپ کے خیال میں سن 77 کی تحریک میں باہر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ سن 77 کی تحریک چاہے وہ پاکستان کی تھی اور چاہے وہ ایران کی تھی، دونوں میں امریکہ کی رائے، امریکہ کی پالیسی اور امریکہ کا سرمایہ کام کر رہا تھا. آپ ان تل خطائب کو نہ دیکھنا چاہے تو بات دوسری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو براعظم اقتدار احمد نے کہا ہے کہ بے نظیر میں اور بھٹو میں بہت فرق ہے، اس نے بہت سبق سیکھے، اس نے تلخ حقائق کا مشاہدہ کیا ہے. یہ بھی جب آئی تھی پاکستان میں تو بڑے 86 میں تو بڑے کسی اور رنگ میں آئی تھی، کسی اور ترنگ میں آئی تھی، کوئی اور اس کے لیے بڑے جو ہے ایمبیشنز تھے، لیکن اسے معلوم ہو گیا سنگین حقائق ہیں. کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو ریکنسائل کرنا پڑے گا. یہ ملک اس درجے بندھا ہوا ہے پیسے کے اعتبار سے، یہ امریکہ کے ہاتھوں بکا ہوا ملک ہے. اب اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کا آپ ماتم کیجئے اپنی معلومات کا. آپ بکے ہوئے ہیں، آپ کی تو نیلامی بل چکی ہے، ہل نہیں سکتا کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی یہاں پر آئے، الا یہ کہ کبھی اس قوم کے اندر اتنا جذبہ بیدار کر دیا جائے کہ اس کا ایک ایک بچہ جو ہے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر یہ سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے. لیکن ڈی فیکٹو تو وہ سچویشن نہیں ہے. لہذا اس نے جس طرح بھی، میں نے بھٹو کی بھی تعریف کی تھی اس دور میں کہ اس نے اڈیپٹیبلٹی کا ثبوت دیا، وہ بھی ایک پولیٹیکل ایجیٹیٹر کی حیثیت سے شروع ہوا تھا، لیکن جب یحییٰ خان نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ اسے الیکشن کی طرف آنا پڑا، وہ الیکشن میں نہیں آنا چاہتا تھا، وہ ہنگامے اور ایجیٹیشن سے ٹیک اوور کرنا چاہتا تھا، لیکن جب مجبور ہو گیا، ہی واز کارنرڈ، کوئی راستہ نہیں رہا، تو اس نے فوراً رنگ بدلا، پھر وڈیروں سے بات شروع کی. اس وقت تک اس کے جو تھے دستو بازو وہ تھے کہ جو ہنگامہ کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو وہ لوگ تھے. اور پھر اس نے ان وڈیروں سے، ایک قریشی نہیں دوسرا قریشی، اور ایک کھرل نہیں دوسرا کھرل، اور ایک مخدوم نہیں دوسرا مخدوم، یہ اس نے سمجھا کہ اس ملک کے اندر یہی مہرے ہیں اور اس کے بغیر جو ہے گاڑی نہیں چل سکتی. تو اڈیپٹیبلٹی کا اس نے بھی ثبوت دیا تھا، اڈیپٹیبلٹی کا اس نے بھی ثبوت دیا ہے، اور اس کو میں خوب جانتا ہوں. لیکن ظاہر بات ہے انہی حقائق کے اندر سے راستہ نکالنا ہوگا. آپ بھی اگر یہاں آ جائیں برسر اقتدار تو آپ کا حال اس سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے یہ کوئی انکشاف نہیں ہے ہمارے لیے، یہ واقعہ ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، یہ حقائق ہے جو سب کے علم میں. البتہ مجھے حیرت ہوئی ہے راجہ ارشاد صاحب کی بات پر، اسلم مرزا صاحب کے لیے کوئی دستوری جواز نہیں تھا کہ وہ یہاں پر ٹیک اوور کرتے ہیں، تو کیا ایوب خان نے دستوری جواز پہلے حاصل کیا تھا؟ کیا ضیاء الحق صاحب نے پہلے دستوری جواز حاصل کیا تھا؟ ٹیک اوور کرنے کے لیے اس سے زیادہ رائٹ کوئی اور اوکیجن ممکن نہیں تھا. آپ ڈی فیکٹو سچویشن کی بات کیجئے، ڈی جیورے کی بات تو بعد میں ہوتی ہے. بڑی سے بڑی کورٹ کو اور بڑے سے بڑے فن خاص قسم کے جج جو ہیں، انہیں بھی جو پرنسپل آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت دینی پڑی تھی کہ نہیں؟ کیا کریں گے؟ وہ 20 ججوں کا بھی پینل بیٹھا ہوا ہو سپریم کورٹ کا، ان 20 ججوں کے 40 ہی تو ہاتھ ہیں نا، 40 ہی ٹانگیں ہیں اور کیا ہیں. جہاں فوجیں آ گئی ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم کیانی جو ہوتے تھے، بڑے پرانے زمانے کے جج، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی. ایوب خان کا بھی ماشاء اللہ لگا ہی لگا تھا، ایک خطبے میں بڑا پیارا جملہ تھا، مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینز. بدقسمتیاں تو کبھی اکیلی نہیں آتی، وہ تو ان کا ایک دم جو ہے جتھا ہٹا لے، اس دفعہ تو بٹالینوں کی شکل میں مس فارچون آئی ہے. تو جب آرمی ٹیک اوور کر لے، یہ دستور وستور کو کوئی نہیں پوچھا کرتا، اور یہ سب صاف کہا گیا کہ آپ کے غلام اسحاق خان نے پہلے ان کو بلا کر کہا اگر آپ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے، صاف ہے، کھلا کھلا بات ہے. تو یقیناً بہت بڑا احسان ہے اسلم مرزا کا کہ یہ موقع تھا. اور میں نے کہا ہے اور اب بھی میں اشرائے صدر سے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا کہ اس نے کوئی زیادتی کی ہے. اتنا بڑا حادثہ ملک کے اندر، ٹاپ کی پوری آرمی جو ہے آپ کی جو براس ہے اس کا ایک دم سین سے ہٹ جانا، یہ ایسی تو اس سے بڑی اور کیا ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، اگر واقعتاً آپ کا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اس ملک کے لیے جمہوریت ضروری ہے، تو اس میں بہت بڑی احسان مندی ہے اسلم مرزا کی جس کا بوجھ ہمارے گردن پر ہے. اسحاق خان صاحب جو بھی کچھ ہے وہ سبھی کو معلوم ہے, لیکن یہ کہ بہرحال دستوری گاڑی قانون کے مطابق وہ لے کر چل رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ اس طریقے سے چلتے رہیں. لمیٹیشنز اپنی جگہ ہے. اب جو کچھ بھی ہے اس گاڑی کو چلنے دینا ہماری تائید اس کی ہے. کم سے کم میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں, برادر اقتدار احمد نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی ذاتی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدم توازن ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا نتیجہ اس کا نکلے گا آج کی ہماری اس نشست کا کہ ان کے عدم توازن میں انشاءاللہ تعالی کچھ ریکٹیفیکیشن فیکٹر جو ہے وہ ضرور اپلائی ہوگا. مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے, میں صرف جمہوریت کا قائل ہوں. البتہ جمہوریت کے تقاضوں کو جس وقت بھی کوئی موقع ہوگا جو بات کہنی ہوگی وہ میں کہوں گا, چاہے وہ اس کے کسی کے حق میں جائے. ولاؤ علی انفسکم و بالوالدین و الاقربین, بات پر مجھ سے گفتگو کیجئے, بات صحیح ہے یا غلط, باقی کس کے حق میں چلی گئی, اس کے حق میں چلی گئی چلی جائے, دشمن کے حق میں چلی جائے. آخر یہ باتیں صرف کہنے کے لیے تو نہیں ہے, واضح تو نہیں ہے. بلا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کسی قوم اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. عدل کرو, بات جو صحیح ہے وہ کرو, جو دستور اور جمہوریت کا تقاضا اس کو پورا ہونے دو. خود ہمیں اپنا وقت اس میں نہیں لگانا, اور ہمیں اس میں عدم توازن اگر ہے اور ہے کسی درجے میں کہ یہ محسوس کیا جائے, اگرچہ عوام کا تعصب تو کچھ اور ہے, وہ تو ایک بات کا جو نتیجہ نکالیں گے بتنگڑ, وہ ایک نتیجے سے یہ تو بس اب اس کی تائید ہو گئی, وہ وہاں سے وہاں تک مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا, وہ تو وہاں سے وہاں تک ایک جو ہے فلائٹ آف دی تھاٹ جو ہے انسان کے ذہن کی وہ وہاں سے وہاں بات چلی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کسی کی تائید کسی کی مخالفت نہیں کرنی, اس کو بطور اصول موضوعہ یہاں پر سامنے رکھنا چاہیے. اس میں اگر یہ رنگ پیدا ہوا ہے تو اس میں ریٹریس کرنا چاہیے اپنے سٹیپس کو, پیچھے ہٹنا چاہیے. ہماری تائید جماعتی حوالوں سے نہ ہو, ہماری تائید یا تنقید شخصیات کے حوالے سے نہ ہو, بلکہ ہماری ملکی سیاست میں تائید صرف جمہوریت اور دستور کے تقاضوں کی, اور باقی جو ہے ہماری پوری جد و جہد, ہماری توانائی, ہماری زبان, ہمارا قلم ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے. اس کی کوئی بھی قوت, اس کی کوئی بھی اماؤنٹ, اس کی کوئی بھی مقدار جو ہے وہ در حقیقت کہیں ادھر ادھر صرف نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ مرتکز رہنی چاہیے اس انقلابی عمل اور اس کے تقاضوں, اس کے مقتضیات کو اجاگر کرنے میں, اس کے لیے فکری میدان ہموار کرنے میں, اس کے لیے ذہنوں کی فضا کو تیار کرنے میں, اس کے جو بھی عملی تقاضے ہیں انہیں اجاگر کرنے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ندا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اس وقت ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک صحافی کی حیثیت سے اس وقت اس ملک میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے, چاہے کوئی ناپسند کرتا ہو چاہے کوئی پسند کرتا ہو, لیکن ایک بات جو ہے یہ مشترک ہے سب کے ہاں کہ مان لیا لکھنا آتا ہے, مان لیا پرچہ نکالنے کا اسلوب ہے, سلیقہ ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ اس کو سمجھیے, اب تک اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی عدم توازن ہوا ہے, تو جیسا کہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں عدم توازن ہو سکتا ہے, تو اس عدم توازن کا اپنے احباب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کوئی ذاتی پرخاش مجھ سے ہو یا اعتراض سے ہو. اگر کوئی ہے کسی کا معاملہ تو وہ سارا دین اور اس تحریک اور اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے. اگر ہمارے اندر عدم توازن ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھیوں کے اظہار بیان میں وہ عدم توازن بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. لہذا اس شدت یا اس عدم توازن جو ان کے اظہار خیال میں ہو گیا ہو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں اپنی توجہ مرتکز کرنی چاہیے اس پر کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ امانت صحیح صحیح جگہ استعمال ہو, اور بطور اصول موضوع ہماری تائید جمہوریت اور دستوریت کے لیے ہو صرف اور صرف. البتہ اس کی روح سے جس کے بھی حق میں بات چلی جائے, پھر اس کے اندر خامخواہ اپنی تناب روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں برملا اس کا اظہار کرنا چاہیے. البتہ پارٹیز سے جب ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. یہ بات تو میں نے اس وقت کہی تھی کہ بھٹو اور دولتانے میں کیا فرق ہے مجھے کوئی بتائے تو صحیح کیا فرق. اسی طریقے سے مسلم لیگ میں ہاں سلائٹلی لیفٹ ٹو دی سینٹر سلائٹلی رائٹ ٹو دی سینٹر یہ الفاظ میں نے استعمال کیے کہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ نسبتاً زیادہ سیکولر ہے, یہ اسلام کی لیپا پوتی نام کی حد تک جو ہے وہ بہرحال کرتے ہیں. ان کے نام میں مسلم ہے, کچھ نہ کچھ تو یہ اس کی رکاوٹ بنے گی کہ کوئی غیر مسلم اس میں شامل ہی نہیں ہو سکتا. وہاں تو پیپلز پارٹی ہے, جو شخص چاہے آئے شامل ہو جائے, ہندو آ جائے پارسی آ جائے سکھ آ جائے, یہ ہے یہ فرق رہے گا. لیکن بعض اعتبارات سے اس میں اچھائی کے پہلو ہیں, وہ زیادہ عوامی ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے انہیں اب میدان میں اترنا پڑے گا, گراس روٹ لیول پر آنا پڑے گا. یہ جو عوام کی بہبود کا تعلق ہے اس میں انہیں بھی کام کرنا پڑے گا. انہوں نے بھی کیا لیکن یہ بھی فال آؤٹ ہے اسی دور کا, بھٹو کے دور کا. یہ لوگ جو جنہیں پانچ پانچ مرلے اور سات سات مرلے مل رہے تھے وہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دے تم رہے ہو برکت یہ اسی بھٹو کی ہے, ورنہ تم دینے والے تھے کہیں. یہ تو اس نے وہ جن جو ہے بوتل سے نکال کے باہر کر دیا اور اب وہی جن جو ہے تمہیں نظر آ رہا ہے کابوس بن کر تمہارے سر پر سوار ہے اس کا راستہ روک رہے ہو. تو اچھی بات ہے, جس کو میں نے کہا ہے کہ اب ملکی سیاست کا رنگ بدل چکا ہے, اب عوامیت آ چکی ہے, لوگوں میں اپنے حقوق کا شعور ہے, اب احتساب بھی ہوگا, لہذا پارٹی ایفیلیشن بھی مضبوط ثابت ہو رہی ہے. یہ اچھے نکات ہیں. میدان سیاست کے اندر ان چیزوں کا پیدا ہونا یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے اعتبار سے بہتر ہے. ان چیزوں میں یقیناً پیپلز پارٹی بہت آگے ہے, اس نے بہت بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے. 11 برس کا پرسیکیوشن شدید ترین, آپ کو کیا پتا کوڑا کھانا کسے کہتے ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں. آج جمہوریت اگر کوئی خیر ہے تو ان کے کوڑے کھانے کی وجہ سے اس ملک میں آئی, ورنہ یہ کہ کون تھا اس ملک کے اندر کہ جو اس کے لیے کوئی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوتا. تو گیو دی ڈیول ہز ڈیو, یہ نہیں کہ ان سے آپ کو ایک نفرت ہے, ان کا ایک کابوس آپ کے ذہنوں پر سوار ہے, لہذا ان کے بارے میں کوئی اگر کلمہ خیر کسی طرف سے بھی آ جائے تو شدید آپ کو تبہوش ہوتا ہے. نہیں, جو ان کے خیر کے نکات ہیں ان کو مانیے سمجھیے. ہاں اگر بات غلط ہے تو مجھے سمجھائیے. ندا کے سلسلے میں ایک بات بہت اچھی آ گئی ہے تصویر کے بارے میں. جہاں تک پچھلی تصویروں کا تعلق ہے, ایک ذاتی سی ایکسپلینیشن ہے, میں اس کو کوئی اہمیت دے کر بیان نہیں کر رہا, ایک واقعے کا اظہار ہے کہ بھٹو صاحب کی تصویر کی اشاعت کا خیال برادرم اقتدار احمد کی طرف سے اس انتخاب کے بعد پہلے ہی پرچے کے ضمن میں میرے سامنے آیا تھا. میں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا, یہ تیاری کر چکے تھے لیکن انہوں نے میری رائے کا احترام کیا, اس کو روک لیا. اگلے پرچے کے لیے پھر جب میرے سامنے یہ بات آئی کہ ان کا یہ خیال ہے تو اب میں نے سکوت مناسب سمجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو اصول ہے آرگنائزیشن کا, آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو اسے کچھ نہ کچھ اختیار, کچھ اس کا فریڈم آف چوائس جو ہے کسی درجے میں ایکسرسائز کرنے کے لیے, اگر اسے کوئی روم فار موومنٹ اینڈ مینورنگ دیتے نہیں تو وہ کام نہیں کر سکے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ زیادہ محنت کیجئے, اس کی فکر کو, اس کی سوچ کو, اس کے اگر کوئی طریقہ کار کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو نمایاں کیجئے, لیکن یہ قدغن ایک ایک قدم پر لگانا جو ہے یہ پھر کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ ایک موقع تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے کہا دلیل ویلڈ ہے, جب تصویریں چھپتی ہیں تو اب ٹیک اوور کیا اس ملک کی سینٹرل گورنمنٹ کو پیپلز پارٹی نے جس کا فاؤنڈر وہ شخص تھا. اس اعتبار سے, اس کے حوالے سے, اگر دوسرے ایونٹس کے حوالے سے تصویریں آ رہی ہیں اور لوگوں کی آ رہی ہیں اور زعماء اپوزیشن کے بھی اور حکومت کے بھی, اور ایک مرتبہ وہ میری تصویر بھی اس میں چھپ گئی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی میرے پاس ایسا قطعی کوئی ایسی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو روکوں. تو یہ تھا اصل میں اس کا پس منظر, ورنہ یہ کہ خود مجھے وہ پسند نہیں. لیکن یہ کہ جس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ بہت اچھی ہو گئی, وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ اس میں تصویریں نہیں چھاپنی تو میں مان لوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں تصویریں ایونٹس کی شائع ہوں, نیوز کے اعتبار سے جن ایونٹس کی اہمیت ہوتی ہے وہ تصویریں آئیں, شخصیات کی تصاویر شائع نہ کی جائیں. اور یہ ہمارے علماء کا بھی اس میں موقف ہے، جو حضرات تصویر کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈروں کی تصویریں جو ہے شائع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، ان کی شخصیتوں کا کچھ عظمت کا پہلے ہی سے کچھ سکہ دلوں پر ہوتا ہے، وہ تصویر جو ہے اس فتنے کی تقویت کا موجب بنتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو مناسب ہوگا کہ آپ محنت کریں، اچھی آیات کے ٹکڑے بنائیں، آپ محنت کریں، پرانی جو ہم اعلی عبارتیں دیتے ہیں انہیں بڑے جلی حروف کے اندر فوسر پر لائیں، ایک روایت ہمیں اپنی پیدا کرنی ہوگی، یا کوئی واقعہ ہے، کوئی ایونٹ ہے، کہیں کوئی ہنگامہ ہوا ہے، کہیں کوئی مظاہرہ ہوا ہے، کہیں یہ جیسے کہ اب اگر کوئی سیریمنی ہو رہی ہے سرکاری اور دور سے وہ شخصیات کی اس طرح کی تصویریں نہیں ہوتی ہیں جیسی کہ ایک پوری تصویر ایک سرور پر آ رہی ہو جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہرحال اس وقت کی ایک صحافت کے جو تقاضے ہیں، اگر ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس درجے تک تو ہمیں اس میں بھی آنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں اگر بطور پالیسی اڈاپٹ کر لیا جائے کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو مقام بنا لیا ہے ندا نے اپنا اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی، صرف اس چیز کی وجہ سے کہ اس میں کوئی سرور پر کسی نمایاں شخص کی فوٹو نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس سبسٹیٹیوٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بہت سے موجود ہیں، اللہ تعالی اس پر ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔